اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید مخبرا وعامرا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم صلوا علیہ۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس عنوان کے حوالے سے میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں، وہ عنوان ہے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ سب سے پہلے تو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو شخصیت ہے وہ محتاج تعارف نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو بہت سے علوم سے نوازا تھا، فلسفہ، منطق، علم کلام، ریاضی، اور فلسفے کی بہت ساری شکلیں، علوم الہیات سے واقفیت، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا حدیث، تفسیر اور قرآن علوم پر جو مطالعہ تھا وہ یقیناً ایک ہمہ جہت مطالعہ تھا، ایک بہت بڑا مطالعہ تھا جس کو ایک عام آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ان کا جو کلام ہے شکوہ اور جواب شکوہ کی صورت میں، وہ ایک انفرادی کلام ہے جس کو مختلف طریقوں سے دنیا کے مختلف حصوں میں، مختلف زبانوں میں ترجمے کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ عربی کے اندر اس خوبصورت کلام کو ترجمہ کیا گیا، فارسی میں کیا گیا، ہندی میں کیا گیا، اردو میں تو یہ کلام موجود ہی ہے، اس کے علاوہ دنیا کے بیشتر، انگریزی میں بھی اس کا ترجمہ کیا گیا اور دنیا کے بیشتر زبانوں میں اس کو پیش کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے جب یہ تعارف جب حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آپ سے ہو گیا، تو اب میں یہ چاہوں گا کہ میں یہ بتاؤں کہ انہوں نے کیا کام کیا ہے۔ ان کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ انہوں نے ملت اسلامیہ کے اتحاد کے لیے جو دعوت دی ہے وہ یقیناً ایسی بڑی دعوت ہے جس کو ہم انقلابی دعوت کہہ سکتے ہیں۔ اور انہوں نے اتنی خوبصورت پیرائے میں لوگوں کو بتلایا کہ مسلمان کیسے متحد ہو سکتے ہیں اور کیسے ان کی زندگیوں کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رحمۃ اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق جو خوبصورت نظم حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھی ہے، اس کا عنوان رکھا ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اسی حوالے سے میں یہ چاہتا ہوں کہ حضرت بلال حبشی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مختصر تعارف کرا دیا جائے تاکہ بات واضح ہو سکی۔ سب کو یہ معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اذان دینے والی شخصیت کا نام حضرت بلال ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب کا نام رباح حبشی تھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ مؤذن تھے۔ ان کی والدہ کا نام حمامہ تھا اور حضرت بلال کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ اور یہ وہ شخصیت ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ زمین پر مقبول تھی بلکہ آسمانوں پر بھی انہیں قبولیت عامہ حاصل تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ سات اشخاص ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے اسلام کو قبول فرما لیا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام کو لوگوں پر ظاہر نہیں کیا۔ ان کے اسماء گرامی یہ ہیں: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ صاحبہ، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تمام کے تمام جتنے بھی ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اس وقت رکھا کہ جب کوئی شخص بھی ایمان لاتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے ہوئے ڈرتا تھا، لیکن بغیر کسی خوف کے ان لوگوں کو زمین پر لٹایا گیا، تکلیفیں دی گئیں، مارا گیا، معاشرتی دباؤ ان پر ڈالا گیا، لیکن اللہ سے پیار کرنے والے لوگ اور خاص طور پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے آپ کو الگ نہیں رکھا۔ واقعہ جو بیان کیا گیا ہے معروف کتاب مدارج نبوت میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مالک تھا اس کا نام تھا امیہ بن خلف۔ یہ حضرت بلال کو اس وقت ریگزار میں لے جاتا تھا، یعنی زمین پر، ننگی زمین پر لے جاتا تھا جبکہ سخت دوپہر کی دھوپ ہوا کرتی تھی، عرب کی دھوپ، اور پھر وہ بھی ایسی دھوپ کہ جس میں چاروں طرف ریگزار ہی ریگزار ہو، یعنی صرف ریت ہی ریت ہو۔ کتنی خطرناک دھوپ ہوا کرتی ہوگی اور کتنی گرمی ہوا کرتی تھی۔ پھر ان کے گلے میں رسی باندھ کر ان کو گرم ریت پر لٹا دیا کرتا تھا اور سینے پر بھاری پتھر جو کہ بہت سخت ہوا کرتا تھا اور بہت گرم ہوا کرتا تھا، سینے پر رکھ کر یہ کہتا تھا کہ اب بول کہ تجھے مرنا ہے یا جینا ہے، اور تو دین سے جو تُو نے رسول پر ایمان رکھا ہے اسے انکار کر دے۔ اور پھر یہ رسی خوب باندھ کر مکہ کے گلی کوچوں میں یہ کھینچ کھینچ کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھمایا کرتا تھا۔ لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اتنا پیار کیا کرتے تھے کہ ان کی زبان پر صرف احد 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 کی ہی پکار ہوا کرتی تھی۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ ہو اللہ ہو اور اللہ ہو اللہ ہو کی اس طریقے سے ان کے زبان پر رٹ ہوا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان میں اتنی قوت دی تھی کہ کفار اللہ ہو اللہ ہو کے نعروں سے ڈر جایا کرتے تھے۔ اور پھر اللہ نے اپنی کامیابی کو حضرت بلال کے ذریعے اس طریقے سے ظاہر کیا جس کو قرآن نے کہا ہے کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، یعنی یہ تو مسلمانوں کی کامیابی ہے کہ اللہ نے اس کامیابی کو ایسے ظاہر کیا کہ غزوہ بدر میں وہی کافر مالک جو حضرت بلال کو تکلیف دیا کرتا تھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے ہی قتل کیا گیا۔ سامعین کرام، یہ ایسی شخصیت ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جن پر جتنا بھی کہا جائے کم ہے۔ اب میں یہ چاہوں گا کہ ہم اس حوالے سے، یعنی حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو خوبصورت تحریر ہے اس کے حوالے سے ہم حضرت بلال کی شخصیت کو دیکھیں اور ہم دیکھیں کہ یہ کیا شخصیت ہے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا۔ حضرت علامہ اقبال کے اس شعر کا اگر جائزہ لیا جائے اور صحیح معنوں میں تجزیہ کیا جائے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی عقیدت اور محبت کا اس میں بہت ہی خوبصورت اظہار ہو رہا ہے کہ چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا۔ یعنی کتنے فاصلے تھے حبشہ میں اور مکہ میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تیرے مقدر میں ایک ایسا ستارہ لکھ دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی صورت میں کہ جس نے تیرے اندھیرے کو اجالے میں بدل دیا۔ اور اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیرے مقدر پہ رشک ہے کہ تیرے مقدر کا ستارہ اس طرح چمک اٹھا کہ تو حبشہ کا ہے لیکن جب تو حجاز میں آیا تو اللہ نے تجھے وہ عزت بخشی اور وہ عطا کیا کہ جس کا تو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت ہی خوبصورت پیرائے میں آگے بڑھ کر جو بات کہی ہے وہ غور طلب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہوئی اسی سے تیرے غم کدے کی آبادی، تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی۔ یعنی اس شعر میں بہت ہی گہرائی، بہت ہی باریکی سے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دو باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ کیا واقعی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت صرف غلام کی ہے یا اللہ کے نزدیک ان کا کوئی اور مرتبہ ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بظاہر تو آپ غمزدہ ہیں، بظاہر تو آپ پریشان حال ہیں، بظاہر تو آپ پر مشکلات ہیں، بظاہر تو آپ کے لیے اتنے حالات تنگ ہیں کہ آپ عرب کے ریگزاروں میں سانس بھی نہیں لے سکتے، کیونکہ آپ کے خلاف سارا معاشرہ اس بات کے لیے ہے کہ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل سے لگا لیا ہے۔ اور اے بلال، ساری دنیا اس لیے خلاف ہے کہ یہ دنیا لات منات عزا اور حبل کی پوجا کرتی ہے، لیکن تیرے مقدر پر رشک ہے کہ تو نے اپنی آسانیوں کو، آسودگیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نثار کیا، اور ایسے وقت میں نثار کیا کہ جب دنیا کلمہ پڑھتے ہوئے ڈرتی تھی، لیکن تو غلام ہونے کے باوجود، کہ تو عرب میں غلام تھا لیکن اس کے باوجود بھی تو نے اس غلامی کی پرواہ نہیں کی کہ جس میں تیری جان بھی جا سکتی تھی، کہ جس میں تیرے خلاف بہت کچھ ہو سکتا تھا، لیکن کسی بات کی پرواہ کیے بغیر اے اللہ کے نیک ولی، اے اللہ کے نیک بندے، تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اپنے آپ کو اس طرح قربان کیا کہ اس کے عوض میں تجھے کیا ملا؟ اس میں اشارہ ہے قرآن کریم کی جانب، اور قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم کو عطا کرے تو تم اس کو لے لو اور جس سے تمہیں منع کریں تم اس سے رک جاؤ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو کیا دیا؟ اللہ کا پیغام دیا اور اپنی ذات کی نبوت کی محبت دی, جس کا نتیجہ کیا ہوا کہ تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی. تو اس کے عوض میں تجھے کیا ملا؟ اگر غور کیا جائے تو کیا ملا؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح مخاطب کرتے ہوئے اپنے آپ کو حضرت اقبال رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بدلے میں حضرت بلال حبشی آپ کو اللہ نے اتنی بڑی آزادی دی ہے, اتنی بڑی آزادی دی ہے کہ دنیا کا نہ کسی ملک کو کبھی کسی فرد نے اتنی بڑی آزادی کو دیکھا ہوگا, نہ کسی دنیا کے کسی ملک کو اتنی بڑی آزادی ملی ہوگی, نہ کسی شخص نے تصور کیا ہوگا کہ اس کو اتنی خوبصورت آزادی کے ساتھ اتنی بڑی عزت ملی ہو کہ زمین پر اگر بلال اذان دیتے ہیں تو آسمانوں پر اللہ تعالی کے ملائکہ ان کی اذان کو سنتے ہیں, اور جب زمین پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اذان دیتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبتوں کے ساتھ ان کو دیکھتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں دیتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کی جو عقیدت تھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اس عقیدت کی وجہ سے ایک عجیب سا رنگ ان کی اذان میں ہوا کرتا تھا, اور وہ رنگ جو محبتوں کا ہوا کرتا تھا وہ اس لیے تھا کہ انہوں نے سچے دل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی تھی, سچے دل کے ساتھ حضور سے پیار کیا تھا, اور انہوں نے یہ ثابت کیا تھا کہ جب محبت سچی ہو اور حقیقت پر مبنی ہو اور جس میں کوئی لاگ لپیٹ نہ ہو, معاشرے کا کوئی ڈر نہ ہو, تو پھر ایسی محبت کو دنیا کا کوئی شخص بھی جھٹلا نہیں سکتا, جھکا نہیں سکتا, کمزور نہیں کر سکتا, اور نہ ہی ایسی محبت کو ختم کر سکتا ہے. کیونکہ جب نبی کا چہرہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم اور بلال کی آنکھیں ہوں, سبحان اللہ, تو اس نظارے سے کون بلال کو روک سکتا ہے؟ اور احد احد کی صدائیں کیوں بلند کرتے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اس لیے کہ احد احد کی صدا میں ایک ضرب تھی, ایک قوت تھی, ایک ایمان تھا, ایک جذبہ تھا, ایک یقین تھا, ایک احساس تھا, ایک ایسی قوت ان کے وجود کے اندر بے پناہ سرائیت کر گئی تھی کہ جس کو نہ کوئی ختم کر سکا ہے نہ کوئی ختم کر سکے گا. کہ جب اللہ نے اس قوت کو بلال کو عطیہ کے طور پر دے دیا تو حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ہوئی اسی سے تیرے غم کدے کی آبادی, تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی. چاہے ہزاروں آزادیاں ہوں, لاکھوں کروڑوں آزادیاں ملے, لیکن اے بلال رضی اللہ تعالی عنہ, تیری ایک ایسی غلامی جو تُو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, اس پر ایسے کروڑوں ہزاروں خوشیاں اور آزادیاں نثار ہوں کہ تُو نے اس غلامی کو جو حضور کے لیے کی ہے اس کے عوض میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پا لیا, ان کی شفاعت کو پا لیا, ان کی وہ بڑائی جس میں وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا کہا کرتے تھے, اس بڑائی کو, اس محبت کو پا لیا. تو یہ سودا جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا وہ کوئی معمولی سودا نہیں تھا, بلکہ وہ سودا یہ تھا کہ انہوں نے دنیا کی غلامی کو رد کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو لے لیا, اور جب دنیا کی غلامی کو رد کر کے نبی کی غلامی کو لے لیا تو اب اس کے بعد دنیا کی کوئی شان و شوکت نہیں آ سکتی سامنے, کیونکہ جس کے سامنے نبی کی ذات آ جائے اس کے لیے دنیا کیا ہے؟ دنیا تو ہیچ ہو جاتی ہے, دنیا مٹی کا ڈھیر ہو جاتی ہے, دنیا ایک معمولی ستن کا نظر آتی ہے. ڈال جیسی آواز اللہ نے جو عطا کی بلال کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ کسی کو اذان کبھی نہیں ملی. اور پھر جو محبت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی وہ پھر کبھی کسی کو نہ ملی. اور حضرت بلال کی جو محبت تھی وہ سبحان اللہ ایسی محبت تھی کہ جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت بلال کی محبت, یہ محبت دراصل سابق العرب یعنی عرب کے تمام محبت کرنے والوں سے زیادہ محبت تھی. کیا کوئی محبت کرے گا جو محبت انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے؟ اور اسی محبت کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب کو اپنی اس خوبصورت نظم میں بیان کیا ہے. ان کے اگر فضائل بیان کرنے پر آئے تو یہ کہا جاتا ہے کہ ساری رات اور سارے دن اور پوری زندگی نکل جائے, لیکن کبھی بھی ان کی فضائل بیان نہیں کیا جا سکتے. اس سے آگے جا کر آپ اپنے محبتوں کا اظہار حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان الفاظ میں کرتے ہیں کہ وہ آستاں نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، وہ آستاں نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے۔ یعنی جب تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے اپنا تعلق قائم کر لیا، اور جب تمہارے دل میں، یعنی اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دل میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بس گئی، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چھوڑا، کسی بات کی پرواہ نہیں کی۔ کیوں؟ کہ یہ تعلق ایک عجیب لطف، ایک عجیب مزہ دیا کرتا تھا۔ اور عرب کے کسی شاعر نے یہ کہا ہے کہ جس سے محبت ہو اس کے دروازے پہ جان دے دینا غیرت اور شرافت کا تقاضا ہے۔ اسی بات کو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دل سے لگائے رکھا، اور حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس محبت کی تپش کو محسوس کیا، کیونکہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بھی عاشق صادق تھے اور حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی عاشق صادق تھے۔ اسی لیے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام میں ہر جگہ حضور کی محبت اور حضور کا عشق نظر آتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یعنی اللہ کی جانب سے، اللہ کی زبان کو انسانوں کے انداز بیان کرتے ہوئے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ اس کا ہو جاتا ہے جس کا نبی ہو جاتا ہے، اور جو نبی سے وفا کرتا ہے اللہ اس پر ہمیشہ اپنی مہربانیاں اور اپنی عطا کے دروازے کھولے رکھتا ہے۔ اسی لیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گو کہ ایک طویل عرصہ قبل حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرما گئے تھے، اور حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے دل کی آنکھوں سے ان کو دیکھ کر اور ان کی محبت کو اور ان کے تعلق کو محسوس کر کے یہ بات کہی کہ کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے۔ یعنی خوب اندازہ تھا اس بات کا ایک عاشق کو دوسرے عاشق کی طرح کہ ستم ظریفی اگر ہوتی ہے تو کیا معاملہ بنتا ہے، لیکن یہاں تو نبی کے یہاں ستم ظریفی کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ مقدروں کے بڑے ہونے کے اور مقدروں کے چمکنے کا معاملہ ہے کہ بلال نے جب اپنے تعلق کو اس آستہ سے، یعنی اس دروازے سے، نبی کے چوکھٹ سے، نبی کی محبت سے، نبی کے قلب سے، نبی کے نور سے، نبی کی آنکھوں سے، نبی کے وجود سے، نبی کے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جب قائم کر لیا اپنے تعلق کو، تو پھر اللہ نے ان کو وہ کچھ دیا کہ جس کا وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ قرآن کریم کے بموجب اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو عنقریب اتنا عطا کریں گے کہ پھر آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ سے راضی ہیں اور اللہ نے ان کو اتنا عطا کیا ہے کہ کثرت اولاد بھی دی ہے، کثرت محبین بھی دی ہے، اور کثرت صحابہ بھی دی ہے، تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے پیار کرنے والے کو اللہ نے حضور کی جانب سے یہ عطا فرما دیا کہ جب انہوں نے اپنے آپ کو ان کے آستہ سے منسلک کر لیا تو اللہ نے ان کو آسمانوں پر وہ فوقیت دی، وہ اولیت دی کہ زمین پر ان کے قدم ہوتے تھے اور آسمانوں میں ان کے قدم کی لرزش ہوا کرتی تھی۔ اور اسی بات کو حضرت مولانا حسن بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، مولانا حسن رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتنے خوبصورت پیرائے میں بات کہی ہے، فرمایا ہے کہ آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو۔ آستان کا لفظ، آستان کی اصطلاح حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے استعمال کی، اور حضرت مولانا حسن رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اسی اصطلاح کو استعمال کیا ہے۔ اور عاشقوں کی اصطلاحات ایک ہی ہوا کرتی ہیں، کیونکہ عشق کی اصطلاح ایک ہوتی ہے، عشق میں کوئی دو اصطلاح نہیں ہوتی، کیونکہ جو عاشق عشق کرتا ہے وہ مرکزیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے انور سے ہوتی ہے، اور حضور کا عشق سب کے لیے ہے، اسی لیے لفظ بھی ملتے جلتے ہیں، جذبے بھی ملتے جلتے ہیں، انداز الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن سب کی منزلیں ایک ہوا کرتی ہیں، اور وہ منزلیں ہوتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں۔ تو حضرت مولانا حسن رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی بات کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو، گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو، और ए जाने जहां तू भी तमाशाई हो। ये वही बात है जो हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हजरत बिलाल हबशी रदियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से कही है अपनी मारूफ मोहब्बत नामे में। और इसके बाद फरमाते हैं हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह, जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, सितम ना हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं। यानी जब तक आशिकों की, सच्चे आशिकों की आजमाइश ना हो उस वक्त तक ये कैसे कहा जाएगा कि कोई इश्क हो गया। आप देखें कि इश्क की क्या मंजिलें हुआ करती हैं। और मकौल हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह, इश्क दमे जिब्राइल, इश्क दमे मुस्तफा, इश्क खुदा का हबीब, इश्क खुदा का कलाम। यानी क्या है इश्क? ये इश्क बड़ी गहराई का नाम है, ये इश्क लज्जतों का नाम है, इश्क कुर्बानियों का नाम है, इश्क फना का नाम है, इश्क अपनी जात की नफी का नाम है, इश्क खुदा के वजूद से मोहब्बतों को इस तरीके से निछावर कर देने का नाम है कि कुछ भी याद न रहे। और इश्क जब हो जाए तो हर तरफ नबी का चेहरा नजर आए। ये इश्क ही तो है कि जिसने बिलाल को बिलाल बना दिया, जिसने उवैस को उवैस करनी बनाकर आसमानों पर चमका दिया। ये इश्क ही तो है कि जिसने सिद्दीक अकबर को सिद्दीकियत दे दी, उमर को वो शजाअत दे दी, उस्मान को सखावत दे दी और अली को वो बहादुरी दी कि किले खैबर को और किले खैबर के रहने वालों को हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दस्त मुबारक से इस तरह से हटा दिया कि जैसे खशो खाशाक को, किसी कंकर को या किसी मामूली सी शय को हटा दिया जाता है। ये इश्क ही तो है कि जिसने हजरत अली को ये मोहब्बत और ये अकीदत दे दी कि शबे हिजरत आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर आराम फरमा रहे हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ए अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, जब तुम वापस आने लगो मदीने की जानिब तो तुम सबकी अमानतों को अदा करके आना कि ये सारी अमानतें मेरे पास हैं और हर हर शख्स के पास उनकी अमानतों को देकर उसके बाद मदीने की जानिब रुख करना। आशिक़े सादिक हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के इश्क का आलम देखिए कि एक लम्हे के लिए भी उन्हें खौफ महसूस नहीं हुआ कि बारगाह रिसालत में यह अर्ज करें कि या रसूलल्लाह, दुश्मनों ने चारों तरफ से मकान को घेर रखा है, कत्ल का इरादा किया हुआ है और किसी भी लम्हा वो घर पर हमलावर होकर किसी को भी खत्म कर सकते हैं, और या रसूलल्लाह सल्लम आप मुझे इस आलम में छोड़े जा रहे हैं कि मेरी उम्र भी कम है और मैं यहां पर दुश्मनों के नरगे में हूं और अकेला रह जाऊंगा और आप यहां से तशरीफ ले जा रहे हैं तो क्या बेहतर हो कि मुझे भी आप अपने साथ ले जाएं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ने वो कुव्वत दे दी और नबी की मोहब्बत दे दी कि हजरत अली ने फरमाया कि या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेरी जान आप पर कुर्बान, मैं इस बिस्तर पर आपके घर में हूं और आप आराम से अल्लाह के रास्ते पर निकल जाइए कि अल्लाह ने जो आपको हुक्म दिया है उसकी ताईद बजा लाइए कि मेरी जानिब से कभी कोई शिकवा आपको नहीं मिलेगा क्योंकि मैं आपकी मोहब्बत के अंदर यहां पर भी हूं और वहां पर भी रहूंगा। उठे भी वहां तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए और उठे भी वहां तुम्हारे लिए। तो ये आशिकों की जबान हुआ करती है कि जब वो जमीन पर रहते हैं तो उनका वजूद और उनकी रूह भी अपने महबूब के लिए तड़पते हैं और जब वो चले जाते हैं, जान जाने आफरी को देते हैं तो कुरान फरमाता है कि इर्जेई इला रब्बे के रादियतम मर्दिया, और लौट जा तू किसकी जानिब? अल्लाह की जानिब, रजा के साथ, उसकी ताईद के साथ लौट जा और खुशी खुशी के साथ लौट जा। तो ऐसी रूह जो इश्क की बुनियादों को मुस्तहकम कर चुकी हो जिंदगी में और जिसने अपने वजूद को ताईद रिसालत के साथ जिला बख्श दी हो और जिसने अपने वजूद को नबूवत के रंग में ढाल लिया हो और जिसने अकीदत और मोहब्बत के गोहर को रोल लिया हो और जिसने अपने वजूद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की खुशबुओं को बसा लिया हो, तो फिर उनके सामने जाहिरी जिंदगी क्या होती है, जाहिरी हालात क्या होते हैं, जाहिरी अशिया की नमूद और चमक क्या होती है कि जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, सितम ना हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं। हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने किस खूबसूरती के साथ इस बात को बयान किया है। अल्लाहु अकबर, अगर ये बात ऐसे बयान न की जाती तो इश्क का मजा ही ना आता और हजरत बिलाल हबशी रदियल्लाहु तआला अन्हु की मोहब्बतों के साथ इंसाफ कौन कर सकता है? आम आदमी, عام لکھنے والا، قلم کا بیچنے والا، لفظوں کا بیچنے والا، اپنے لفظوں کی آبرو کو نہ رکھنے والا حرما نصیب لوگ کبھی کیا کسی محبت کو سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ اگر بلال کی محبت کے لیے اللہ نے کسی کو منتخب کیا کہ کوئی لکھے بلال پر، تو وہ اللہ کے پیار کرنے والے اور اللہ کے نبی سے سچا پیار کرنے والا عاشق صادق حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، کہ جن کو اللہ نے یہ عزت بخشی کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی کو نبی کی محبت میں بسر کر کے اس طرح گزار دیا کہ ہر لفظ ان کا آج بھی امر ہے اور دنیا کے ہر حصے میں پڑھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، اور عشق میں جہاں کہیں نام آتا ہے وہاں حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس صف میں نمایاں نظر آتے ہیں۔ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اسی زمن میں مزید تحریر فرماتے ہیں، نظر تھی صورت سلمہ ادا شناس تیری، نظر تھی صورت سلمہ ادا شناس تیری، شراب دیس سے بڑھتی تھی اور پیاس تیری۔ یعنی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمیشہ ترستی رہتی تھی کہ وہ حضور کا دیدار کرتے رہے، اور حضور کی جانب ہر لمحہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں اٹھی رہتی تھیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے نظر آ جائے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نظر آ جائے تو یہ ان کا دیدار کریں۔ حدیث سے یہ ثابت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بے چین رہا کرتے تھے، بے چین رہا کرتے تھے کہ ایک جھلک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ لیں، اور یہاں تک روایات میں آیا ہے کہ مسجد نبوی میں لوگ دروازوں پر اکثر و بیشتر بیٹھا رہا کرتے تھے، اور بیٹھے رہا کرتے تھے، اور اس لیے بیٹھے رہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہو تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت ان کی طرف پڑ جائے۔ اسی لیے بہت ہی خوبصورت طریقے سے کہا کہ نظر تھی صورت سلمہ ادا شناس تیری، شراب دیس سے بڑھتی تھی اور پیاس تیری۔ یعنی عجیب محبت تھی کہ جتنا زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا کرتے تھے ان کی محبت اور بڑھتی چلی جاتی تھی، اور کیوں نہ بڑھے، وہ کون رسول ہے، وہ کس کی ذات ہے، وہ کیسا اللہ کا محبوب ہے، اس کو کون سمجھ سکا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے اگر ساری کائنات کی ساری صفات کو یکجا کر دیا جائے تب بھی محبوب علیہ تحت و سنا صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک صفت کا حصر یعنی بیان نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے جتنا جتنا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتے تھے ان کی پیاس اور بڑھتی تھی، ان میں اور شدت بڑھتی تھی، اور یہی شدت تھی کہ جو ہمیشہ انہیں بے چین رکھا کرتی تھی۔ بقول شاعر کے، بے چین رکھے مجھ کو تیرا درد محبت، بے چین رکھے مجھ کو تیرا درد محبت، مٹ جائے وہ دل پھر جسے ارمان دوا ہو۔ حضرت مولانا حسن رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی کا یہ خوبصورت شعر ہے کہ یہ تو ایسی محبت ہے، یہ تو ایسی محبت کا مرض ہے کہ جس کا علاج تو نہ کوئی دے سکا ہے اور نہ ہی اس کا بیمار کبھی علاج تلاش کرتا ہے۔ یہ دنیا کی واحد محبت ہے کہ جس میں جتنا مرض بڑھتا رہا اتنا ہی زیادہ اس کی لذت بھی بڑھتی رہی۔ بقول شاعر کے، مرض بڑھتا گیا جو جو دوا کی، تو یہ دوائے درد دل والا معاملہ ہی نہیں ہے، اور اس کو تو کوئی عام شخص نہ سمجھ سکا ہے نہ سمجھ سکے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس کو مل جائے اور جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دید کی شراب مل جائے، اللہ اکبر، پھر انہیں دنیا کی کسی لذت میں، کسی شے میں، اور کسی بھی شے یا کسی چیز کے تعلق میں کوئی بھی اپنائیت نظر نہیں آتی، ہمیشہ بس یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ کی صدائیں دل سے نکلتی رہتی ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دل سے نکلتی رہتی ہیں۔ اور میں یہ عرض کرتا چلوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین لیا کرتے تھے تو ان سب کا بشمول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا طریقہ کار تھا کہ یہ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرتے تھے اور سلام بھیجا کرتے تھے. اسی لیے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہنا چاہیے کہ ہم جب ان عاشقان صادق کا تذکرہ کرتے ہیں یا تذکرہ پڑھتے ہیں تو ہم پر یہ لازم ہوتا ہے کہ ہم ان کے طریقہ کار کو بھی دیکھیں. اب آپ ملاحظہ فرمائیے کہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے اگلے شعر میں کتنے خوبصورت پیرائے میں اس بات کو واضح کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کس طریقے سے اپنی محبت کا اظہار اللہ سے کیا کرتے تھے اور کس طریقے سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی محبتوں کو حضرت رضات مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تجھے نظارے کا مثل کلیم سودا تھا, تجھے نظارے کا مثل کلیم سودا تھا, اویس طاقت دیدار کو ترستا تھا. یعنی اس میں ایک تمثیل انہوں نے بیان کی ہے اور تمثیل ہے کہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح دیوانہ تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے روایتوں میں ہے کہ وہ بے چین رہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تجھے نظارے کا مثل کلیم سودا تھا, تجھے نظارے کا مثل کلیم سودا تھا, اویس طاقت دیدار کو ترستا تھا. یعنی اس میں ایک تمثیل انہوں نے بیان کی ہے اور تمثیل ہے کہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح دیوانہ تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے روایتوں میں ہے کہ وہ بے چین رہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنے کے لیے, اسی لیے بار بار کوہ طور کی طرف جایا کرتے تھے. طور ایک پہاڑ ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی ملی تھی, اور یہی وہ پہاڑ ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا جلوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھلایا تو وہ بے ہوش ہو پڑے اور بے ہوش ہو کر گر گئے. تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کو اللہ نے معراج پر بلایا اور اپنے پاس محبوب خاص کی حیثیت سے بلا کر اللہ نے وہ عزت عطا فرمائی, وہ عطا کامل دی کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا قاسم واللہ یعطی, کہ میں تو بانٹنے والا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرنے والا ہے. تو یہ عطا جو مصطفیٰ علیہ تحت و ثنا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی وہ یہ تھی کہ اللہ نے سب کچھ اپنی محبتوں کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا. اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جس نے قرآن کریم کے اندر آیا کہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی, ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ, کہ جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو اسی لیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کو ایمان بنایا اور اسی جذبے کے تحت انہوں نے اس بات کو اپنے سامنے رکھا کہ مجھے کیا دنیا کے نظاروں سے, مجھے کیا لینا لوگوں سے, مجھے کیا لینا دنیا کی ثروت سے, مجھے کیا لینا دنیا کی دولت سے, مجھے کیا لینا کسی کے چہرے سے, مجھے کیا لینا کسی کی خوبصورتی سے, مجھے کیا واسطہ دنیا کے کسی معاملے سے. اگر میرا تعلق ہے, اگر میرا کوئی نسبت کا معاملہ ہے تو وہ نگاہ مصطفیٰ سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا اگر نظارہ ہو جائے, مصطفیٰ علیہ تحت و ثنا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دفعہ زیارت ہو جائے تو سبحان اللہ یہ مجھے تو دنیا کی ہر نعمت سے بڑی ہے. کیونکہ حضور کی زیارت اگر ہو جائے تو پھر اس کا تو کوئی بدل ہی نہیں ہے. اسی لیے کہ یہ وہ زیارت ہے کہ جس کی زیارت کی طاقت ویسے قرنی کو بھی نہیں ہے, وہ ترستے رہے محبتوں میں لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے انور کی زیارت نہ کر سکے. اسی لیے حضرت علامہ اقبال نے فرمایا کہ اویس طاقت دیدار کو ترستا تھا. یعنی اے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری جو قسمت ہے اس پر رشک آتا ہے, اس پر ایسا رشک آتا ہے کہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا ہمیشہ جائزہ لیتا رہتا ہے, ہمیشہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو اس طریقے سے اپنے دل میں بسائے ہوئے ہے کہ ہر لمحہ جب چاہتا ہے حضور کی زیارت کر لیتا ہے, اور جسمانی طور پر بھی حضور کی بارگاہ میں رہتا ہے اور روحانی طور پر بھی ہمیشہ تصورات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی وابستہ رہتا ہے. لیکن اویس جو اپنی محبتوں کے اندر ہمیشہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فریفتہ ہیں اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں میں روتے رہتے ہیں اور حضور کریم کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زیارت کو اور ایک نظارے کو ترستے رہتے ہیں، ان کو یہ طاقت نہیں ملی کہ وہ حضور کو دیکھ سکیں، لیکن تجھ پر رشک ہے کہ تجھ کو اللہ نے ایسا نوازا کہ تو حبشہ سے آیا اور حجاز میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گیسو انور کا ایسا فریفتہ ہو گیا اور چہرے انور کا ایسا دیوانہ ہو گیا کہ جب تک تو اذان نہ دے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سکون نہ ملتا تھا، اور جب تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون نہ ملتا تھا. اسی لیے کہا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنا پیار فرماتے تھے، اتنا پیار فرماتے تھے کہ اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا. یہاں پر ایک حدیث بیان کرنا ناگزیر ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ارشاد فرمایا. سامعین گرامی قدر، یہ حدیث معروف محدث حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی حدیث کی کتاب موطا امام مالک میں بیان کیا ہے اس حدیث کو، اور اس طرح بیان کیا ہے کہ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ملی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اے بلال، کیا حال ہے کہ جب میں جنت میں تھا تو مجھے تمہاری جوتیوں کی آواز سنائی دے رہی تھی، بتاؤ کہ تمہارا کون سا عمل ہے کہ جس کے باعث اللہ نے تمہیں یہ عزت دی. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں آپ پر قربان کہ مجھ کو فرض کردہ نمازیں جب حکم کے تحت ملی تو میں ان نمازوں کو خوب طہارت کے ساتھ یعنی پاکیزگی کے ساتھ ادا کرتا ہوں. اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ زار و قطار رویا کرتے تھے، اور جب بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے تو اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پاتے، کیونکہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اتنی محبت فرماتے تھے، اتنی محبت فرماتے تھے کہ شاید کسی سے آپ نے اتنی محبت کی ہو. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آزادی کے لیے سوچا تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے ابوبکر صدیق، میرے پاس اگر مال ہوتا تو میں بلال کو خرید کر آزاد کر دیتا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت کو محسوس کر لیا کہ وہ کتنی محبت کرتے ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. چنانچہ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے مالک سے بالواسطہ طور پر خرید کر آزاد کر دیا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی تو تھی کہ حضور کی غلامی کے عوض حضرت بلال کو آزادی ملی. سامعین گرامی قدر، مزید آپ اگر سنیں تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت فرمایا کرتے تھے کہ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مدینہ منورہ میں مواخات کا عمل ہوا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنا دیا. یہ کتاب معروف کتاب ہے الاستیعاب، اس میں یہ روایت ذکر ہے. اسی طریقے سے اسابہ ایک معروف کتاب ہے، اس میں بھی مذکور ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو بھی آپس میں بھائی بھائی بنایا گیا. تو یہ کیا کم محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت بلال سے کہ آپ نے اپنے خون اور اپنے خاندان میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانتے بوجھتے ایک ایسے شخص کو جو حبشہ کا آیا ہوا تھا اور یہاں کا غلام تھا اس کو مواخات کے عمل میں شامل کر کے یہ بتلا دیا کہ لوگوں یاد رکھو کہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ کوئی گورا ہے، نہ کوئی کالا ہے، نہ کوئی امیر ہے، نہ کوئی غریب ہے، نہ کوئی اونچا ہے، نہ کوئی نیچا ہے، نہ کوئی اعلیٰ ہے، نہ کوئی اسفل ہے. اگر ہے تو بڑائی صرف تقویٰ کو ہے، کیونکہ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اگر برگزیدگی یا سب سے زیادہ بڑائی ہے تو صرف اور صرف تقویٰ کو حاصل ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی محبتوں میں شامل رکھا، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی محبت میں ہمیشہ تڑپتے رہتے تھے، اور اسی لیے جب وہ مدینے کی گلیوں سے بھی گزرتے تھے تو حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کتنے خوبصورت پیرائے میں اس کو بیان کیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ مدینہ تیری نگاہوں کا نور تھا گویا، مدینہ تیری نگاہوں کا نور تھا گویا، تیرے لیے تو یہ صحرا ہی طور تھا گویا. یعنی مدینہ، اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تجھے اس لیے تیری آنکھوں کا نور تھا کہ اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اقامت پذیر تھے، اس میں رہتے تھے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ میں قدم رکھا تو اللہ نے مدینہ کو اتنی عزت دے دی کہ اس پر ایک معروف کتاب حضرت علامہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی نے لکھی ہے، جس کا نام ہے جذب القلوب الى دیار المحبوب صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی طریقے سے علماء اکرام نے مدینہ منورہ پر بہت ہی خوبصورت کتابیں لکھی ہیں، اور مدینہ کے لیے کہا جاتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ مدینہ شفا ہے، اور حضور نے اس کو یہ نام بھی دیا ہے شفا کا. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو بہت زیادہ محبوب رکھا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے باہر سے تشریف لاتے، یعنی خاص طور پر آپ جنگ سے یعنی غزوات سے تشریف لاتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم سے کبھی بھی مدینہ کی مٹی کو نہیں جھاڑتے تھے، اور مدینہ کی مٹی کو اپنے جسم پر لگے رہنے دیتے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین عرض کرتے کہ یا رسول اللہ، آپ کے جسم مبارک پر مٹی ہے، تو حضور فرمایا کرتے کہ مجھے مدینہ کی مٹی سے پیار ہے اور مجھے مدینہ کی مٹی سے خوشبو آتی ہے. دیکھا آپ نے کہ جس زمین سے نبی کو نسبت ہو جائے اس زمین میں بھی خوشبو ہو جاتی ہے، تو کیوں نہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اس زمین پر محبتوں کے نذرانے بکھیرے. اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو لوگ حضور کریم سے پیار کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مدینہ سے بھی پیار کرتے ہیں، کیونکہ مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقامت گاہ ہے، رہائش ہے. اور اسی لیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ سے اتنا پیار تھا، اتنا پیار تھا، اتنا پیار تھا کہ اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ آپ مدینہ کی گلی کوچوں میں صدائیں دیتے تھے، آپ مدینہ کی گلی کوچوں میں گھومتے رہتے تھے. اور اسی لیے مدینہ تیری نگاہوں کا نور تھا گویا، تیرے لیے تو یہ صحرا ہی طور تھا گویا. یعنی اس میں ایک کنایا ہے، اور وہ کنایا حضرت علامہ اقبال رحمتہ اللہ تعالی نے کیا بیان کیا ہے، وہ یہ بیان کیا ہے کہ مدینہ کی گلیوں میں جب تم اے بلال حبشی گھومتے رہتے ہو تو تم کیوں، کیا گھوم کر تلاش کرتے ہو، کیا دیکھنا چاہتے ہو، کس طرف تمہاری نگاہ اٹھتی ہے؟ تو جواب ملتا ہے کہ طور پر تو خدا نظر آتا تھا موسیٰ کو، لیکن مدینہ کی گلیوں میں مصطفیٰ کا نور نظر آتا ہے. اللہ اکبر، نبی کا نور جب مدینہ میں جلوہ افروز ہے، اور مدینہ کی گلیوں میں نبی کی خوشبو ہے، اور مدینہ کے پیار کرنے والوں کے دلوں میں طلع البدر علینا من سنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی کی صدا ہو، تو علامہ اقبال کی زبان پر یہ شعر کیوں نہ آئے کہ تیری نظر کو رہی دید میں بھی حسرت دید، خنک ولے کے تپیدو دمے نیا سعید. یعنی تیری نظر تو ہمیشہ حسرت دیر لیے ہوئے ہوتی تھی اے بلال، کہ تجھے تو ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی زیادہ گرمائے رکھتی تھی، اتنی زیادہ تیرے دل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیشہ موجزن رہتی تھی، کہ تجھے مدینہ کی گلیوں میں ہمیشہ چلتے پھرتے رہنے کی عادت ہو گئی تھی، اور تیرا دل یہ چاہتا تھا کہ بس تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا رہے. کیونکہ اگر موسیٰ دور پر جا کر اللہ کو دیکھتا ہے تو بلال مدینہ کے گلیوں میں جا کر نبی کے نور کو دیکھتا ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کہی ہے. اور واقعی یہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا کمال ہے کہ وہی اتنے بڑے موضوع کو اور اتنی بڑی بات کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ اتنے چھوٹے سے ایک شعر میں، بلکہ ایک مصرے میں بند کر کے، گویا کوزے میں سمندر کو بند کر دیتے ہیں. یہ انہی کا وطیرہ ہے اور انہی کا یہ عمل ہے کہ جس کو اللہ ہمیشہ قبول کرتا ہے. اس کے بعد آپ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت کو پیش کرتے ہوئے مزید فرماتے ہیں، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ اس کا مقصد یہ ہوا کہ ایک عجیب نیاز مندی تھی ان کی محبت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ایک عجیب تعلق تھا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بس صرف دیکھتے ہی رہنا ہے، اور عاشقوں کا کام بھی کیا ہوتا ہے، اپنے محبوب کو دیکھنا، ان کے جلووں کو سمیٹنا، اور پھر جس کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ نصیب ہو جائے وہ کیا خوش نصیب ہوتا ہے کہ پھر اس کے لیے کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دیکھ رہے ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گویا وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ سامعین کرام، یہاں ایک بات میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ یہ جو بات حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہی ہے کہ کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، شاید عام لوگ اس مصرے کو صرف یہی سمجھ کر لے لیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بلال دیکھتے تھے، لہذا وہ یہ سمجھتے تھے کہ نماز ان کی ہو رہی ہے۔ یہاں میں بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا جب وہ نماز پڑھ رہے تھے کہ میری بات سنو، تو وہ جو صحابی تھے انہوں نے نماز کی وجہ سے آپ کی بات کی طرف توجہ نہیں دی۔ جب سلام پھیر لیا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم یہ بتلاؤ کہ کیا تم نے میری آواز نہیں سنی میں نے جب تمہیں پکارا تھا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کی تلاوت کی، اور قرآن کریم کی آیت ہے کہ فاستجیبوا للہ وللرسول، کہ جب تم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکارے یا بلائے تو تم فوری طور پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاؤ، یعنی ان کو جواب دو۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم کو یہ بات نہیں معلوم کہ اگر نبی حکم دے اور تم دوران نماز بھی ہو تو تم میری جانب رجوع کرو، میری طرف لوٹ آؤ، کیونکہ یہ پورا عرصہ تمہارا نماز میں ہی شمار ہوگا۔ یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا تو گویا آپ کا حکم نماز کے مصداق ہے۔ یہ حدیث معتبر ہے، اور اس حدیث کو تفاسیر میں بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت کی جانب حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو بیان کیا ہے کہ کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، وہ دراصل اسی حدیث کے مصداق ہے اور اسی قرآن کی آیت کے مصداق ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو بلائے تو تم خواہ کسی حالت میں بھی ہو تم اللہ کے رسول کی جانب لوٹ جاؤ یا چلے جاؤ۔ تو ان کے نزدیک بھی یہی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو یہ محبت کر رہے تھے وہ گویا عبادت تھی، اور یہ ایسی عبادت تھی کہ جس کا کوئی بدل نہیں۔ جناب رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ دل برداشتہ ہو گئے، بہت زیادہ غمزدہ رہنے لگے، اور اتنا دکھ رہنے لگا انہیں کہ وہ مدینے میں جب بھی کہیں بھی کسی گلی کوچے سے گزرتے تو انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ستاتی، اور کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد مدینہ منورہ سے تشریف لے گئے اور ملک شام میں اقامت پذیر ہوئے۔ فاروق عہد خلافت شروع ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں تشریف لے گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت شام میں موجود تھے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایما پر، یعنی ان کی خواہش پر، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دینا شروع کی، اور ابھی آپ نے اذان دینا شروع ہی کی تھی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کو سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ پر قابو نہ پا سکے اور بلبلا کر بچوں کی طرح رونے لگے اور تڑپنے لگے اور یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرنے لگے کہ ان کے دل مدینے میں پہنچ گیا اور اس دور میں پہنچ گیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوا کرتے تھے اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزان دیا کرتے تھے. ملک شام سے ایک بار مدینہ منورہ تشریف لائے تو انہوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آزان دینا شروع کر دی، لیکن اپنے جذبات پر یہ قابو نہ پا سکے اور آزان مکمل نہیں کر سکے. اس کے بعد ملک شام کی طرف واپس چلے گئے. 6 ماہ کا عرصہ ہی گزرا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں آئے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال، اس قدر ظلم کرتے ہو کہ تم ہماری زیارت کے واسطے بھی نہیں آتے ہو. چنانچہ ابھی یہ لفظ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے حکم نامے کی صورت میں جاری ہوئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لمحہ ملک شام سے مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہو گئے. مدینہ منورہ میں پہنچنے کے بعد جب آپ وہاں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے دونوں وہاں موجود ہیں، اور آپ کو یہ بتلایا گیا کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو چکا ہے. چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی کی یہ جرت نہیں تھی کہ کوئی یہ کہتا کہ آپ اذان دیجئے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حکم تھا حضرت بلال کو کہ بلال اذان دو کہ ہم نانا کے دور میں جانا چاہتے ہیں، ہم نانا کے دور کی اذان کو سننا چاہتے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کو سنا تو ان میں کہاں یہ قوت تھی کہ وہ نبی کے نواسے کو انکار کرتے، اور یہ کہاں ان کی تربیت میں شامل تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں حضور کے خانوادے کو انکار کرتے. یہ لعنت تو یزید کو نصیب ہوئی تھی کہ اس نے خانوادہ رسالت سے انکار کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سے محبت نہیں کی، لیکن جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہیں وہ تو خانوادہ رسالت کے حکم کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مترادف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہی سمجھتے ہیں. چنانچہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس واقعے کو نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کے مطابق اس مقام پر آ گئے جہاں پر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اذان دیا کرتے تھے، اور آپ اس مقام پر کھڑے ہو گئے. وہاں کھڑے ہونے کے بعد آپ نے اذان دینا شروع کی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی، لوگوں کی پھر وہی یاد تازہ ہو گئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں لوگ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کو سنا کرتے تھے. لوگوں نے رونا شروع کر دیا، اور جس وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کے الفاظ اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آواز بلند کرنے لگے تو رونے کا شور بہت زیادہ بڑھ گیا، اور اس کے بعد جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا بلند کی تو سارا مدینہ رونے لگا، کہرام برپا ہو گیا، ہر فرد رونے لگا، ہر شخص کی آنکھوں میں آنسو تھا، ہر فرد مچلنے لگا، اور تمام لوگ جو مدینے میں رہنے والے تھے وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چلے گئے، اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے آج ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا ہو. اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ قوت نہیں تھی کہ وہ آزان جاری رکھ سکتے، چنانچہ انہوں نے آزان کو نامکمل چھوڑ دیا، اور آزان کو نامکمل چھوڑنے کے بعد یہ عرض کیا حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ سیدی و آقائی، میں اپنے جذبات پر قابو نہیں پا سکتا اور میں اذان نہیں دے سکتا، کیونکہ جس لمحہ میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہوں تو میری نگاہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتی ہیں. جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ پاتا تو میں اپنے آپ پر قابو نہیں پاتا. اسی لیے سیدی و مرشدی میں اپنی اذان کو جاری نہیں رکھ پاؤں گا. اور اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ سکت ہی نہیں تھی کہ وہ وہاں کھڑے ہو سکتے، وہ زمین پر گر گئے. اور ان واقعات کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی نے شعر کہا کہ اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی. دراصل یہ ایسا عمل تھا کہ بار بار جتنا کیا جائے یہ عبادت ہے. یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے کلام میں بیک وقت جہاں ایک جانب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کو بیان کیا ہے، وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بھی ثابت کرنے کے لیے اشعار بیان کیے ہیں ساتھ ساتھ، اور بہت کچھ بہت ہی خوبصورت پیرائے میں بیان کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ خوشا وہ وقت کے یسرب مقام تھا اس کا، خوشا وہ دور کے دیدار عام تھا اس کا. یعنی کیا بہترین وقت تھا کہ جب مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنے کی جگہ ایسی تھی کہ جہاں ہر شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا کرتا تھا. یعنی وہ دور وہ تھا کہ جس میں ہر فرد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبتوں کے لیے دعائیں لیا کرتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو اس طرح سے لوگوں کے لیے عام کر دیا کہ اس کو نعمت کبرا کی صورت میں قرآن کریم نے بیان کیا ہے. اور جو قرآن کریم میں ارشاد ہوا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ یہ ایسا جلوہ جانانہ ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا جلوہ ہے کہ جو مدینہ منورہ میں لوگوں کے درمیان موجود ہیں اور لوگوں کو حکمت و دانائی کی تعلیم بھی دیتے ہیں، لوگوں سے بہت محبت و ملنساری کے ساتھ پیش بھی آتے ہیں، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی بھی کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ کھیلتے بھی ہیں، بچوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ بھی کرتے ہیں، بڑوں کے ساتھ عزت اور آبرو سے بھی پیش آتے ہیں، دشمنوں کو معاف بھی کرتے ہیں، اور کوئی گورے کالے کا فرق نہیں رکھتے، اگر ہے تو تقوی کی بنیاد پر لوگوں کو خوشخبریاں بھی سناتے ہیں. تو یہ رسول وہ رسول ہیں کہ جن کو قرآن کریم نے سب سے بڑا درجہ دیا ہے اور فرمایا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ بے شک اللہ کی جانب سے کتاب اللہ کی آئی ہے اور نور مبین یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں. اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنا جو جلوہ رکھا وہ عام ایسا رکھا کہ بقول علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، خوشا وہ وقت کہ یسرب مقام تھا اس کا، خوشا وہ دور کہ دیدار عام تھا اس کا. یہ وہ دراصل محبت کا تقاضا اور طریقہ ہے کہ جس کو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کرتے ہوئے واضح طور پر یہ بتلایا کہ دیکھو خوش نصیب تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جلووں کو اپنے وجود میں سمیٹ لیا. اور آج بھی ہم خوش نصیب ہو سکتے ہیں کہ اگر ہم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بغیر کسی لالچ کے کریں. کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب شمار سے باہر ہیں. ان کا رنگ گہرا تھا، کمزور اور لمبا جسم تھا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو پتلے پتلے تھے. ان کا وصال دمشق میں ہوا، ان کو باب صغیر کے نزدیک دفن کیا گیا. دیگر ایک اور قول یہ بھی ہے کہ یہ حلب میں رحلت فرما گئے اور اسی جگہ ان کو دفن کیا گیا لیکن جو پہلا قول ہے وہ زیادہ صحیح سمجھا جاتا ہے. 60 سال سے کچھ زیادہ ان کی عمر تھی، بعض لوگوں نے 60 سال کہی ہے، بعض لوگوں نے 63 سال کہی ہے، اور ایک اور قول بھی آتا ہے کہ 70 برس کے قریب انہوں نے عمر پائی. اور صحابہ کی ایک بڑی جماعت نے ان سے احادیث کو روایت کیا ہے، جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، اسامہ بن زید، عبداللہ بن عمر، کعب بن عجرہ، برا بن عازب، رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین. اور کوفہ اور مدینہ اور شام کے بڑے بڑے تابعین کی جماعت نے بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے احادیث سیکھی ہے اور ان کو بیان کیا ہے. یہ اللہ کا نیک برگزیدہ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق صادق جن کو بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے پہچانا جاتا ہے، وہ ایسی شخصیت ہے کہ جن پر جتنا بھی فخر کریں کم ہے. سامعین کرام، مختصراً ہم نے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کا جائزہ لیا ہے. اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ایسے سچے عاشقوں کے وسیلے سے ہم لوگوں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سلیقہ سکھلا دے، اور ہم اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگیں کہ اگر ہماری کوئی خامی ہو تو ہماری محبتوں میں چھپ جائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ آخرت میں ہو تاکہ ہمیں شفاعت بھی نصیب ہو، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ ساتھ ہم ان کے لواء الحمد میں ان کے زیر سایہ رہیں. کیونکہ یہ جتنے بھی محبین اور صادقین گزرے ہیں، ان سب نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے ہی وہ مقامات حاصل کیے ہیں. الہ العالمین، تیری بارگاہ میں ہم التجا کرتے ہیں کہ اپنی رحمتوں کے ساتھ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور ہمیں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو محبت اور حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ سکھلا دے تاکہ ہم یہاں بھی کامیاب ہوں اور وہاں بھی کامیاب ہوں. وما علینا الا البلاغ المبین.